الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کی آخری آیات ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. یہ دوسرا رکوع جو اس وقت زیر مطالعہ ہے اس میں جو مضامین ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ایمان حقیقی کے نتائج ہیں، ثمرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں جسے ہم انگریزی میں کہیں گے کہ اگر واقعی حقیقی ایمان اندر ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں عمل میں، سوچ میں، نقطہ نظر میں. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. دنیا سے خوب فائدہ اٹھائے، سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا. دنیا میں نام کمانا اپنا کسی بھی حوالے سے ہو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں، مراعات، آسائشیں، لگژریز حاصل کرنا، ہماری ساری صلاحیتیں اسی کام میں لگتی ہیں، اور ایسے ہی شخص کو ہم کامیاب کہتے ہیں. اور یہ مسئلہ صرف غیر مسلموں کا نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی یہی سوچ ہے بدقسمتی سے. میں آپ کو بار بار توجہ دلاتا ہوں، انالیسس کر لیجئے، ہم اپنی اولاد کو کس کام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انہیں کیا پرائیورٹیز بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت چھوٹے ہو لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ دنیا میں نام کمانا ہے. ہمارا نام دنیا میں بلند رہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی کارنامے کیے ہیں، ہم نے کیا ہے تو تم نے بھی کر کے دکھانا ہے، اور تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے جو کچھ ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تم سنجیدگی سے پڑھو تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے، دنیا میں تم کامیاب زندگی گزار سکو. ایمان حقیقی کے نتیجے میں سوچ بالکل بدل جاتی ہے. لازمی منطقی نتیجہ ہے ایمان کا، اگر یقین ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو پھر ڈائگنلی اپوزٹ ہو جائے گی سوچ، اور وہی ہیں چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے دنیا میں، مصیبت اللہ کے اذن سے ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس جو اللہ پر واقعی ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، تسلیم اور رضا کی کیفیت. ایک یہ ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا اس پر پچھتا رہے ہیں، ڈپریشن طاری ہو گیا ہے، ذہنی مریض بن گئے ہیں، دوسروں کو مطعون کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ چانس میں نے گوا دیا، اپنا سر پیٹ رہے ہیں، جزا و فضا واویلا کر رہے ہیں تھوڑے نقصان کے اوپر. ایک یہ ہے کہ جو بھی تکلیف آئی من جانب اللہ ہے، کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، اور میں اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہوں تو جو کچھ اللہ نے کیا اس کے پردے میں کوئی خیر ہوگا، میں اپنے خیر کو نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ مجھے اگر دنیا میں نظر نہیں آ رہا تو اصل دنیا میں تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ ریوارڈ تو ملنا ہی ملنا ہے. بالکل بدل گئی سوچ. اب یہ جو دل کی کیفیت ہے، یہ تسلیم و رضا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتا ہے. اسی کا وہ ذکر قرآن مجید میں اولیاء کے حوالے سے جو آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کا خاص بس کیا بتایا کہ نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے. اور خوف اور حزن عرض کر چکا ہوں، پھر بھی اشارہ کر دوں، بہت اہم موضوع ہے کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کے اندیشے سے، یہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، اور حزن اور غم ہوتا ہے کسی ایسے واقعے پر کہ جو آپ کے لیے کسی نہ کسی دنیاوی اعتبار سے نقصان کا معاملہ ہے، اس پر حزن ہے، غم ہے، ملال ہے، کسی عزیز کی وفات بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے، کوئی صدمہ ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی نقصان. جب سب کچھ من جانب اللہ ہے تو پھر کیسا خوف اور کیسا غم. ہاں، وقتی سے عارضی سا ایک معاملہ جو اللہ نے محبت انسان کی فطرت میں رکھی ہے، کوئی عزیز کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے کسی کی اولاد میں سے کسی کی جو وفات ہو گئی اس کی نگاہوں کے سامنے، یہ ایک وقتی سا غم وہ ہوگا، لیکن اللہ کے اس فیصلے پر راضی، راضی بدرائے رب. چنانچہ یہ ہے وہ کیفیت. اسی کی ایک ڈائمنشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ اور بھی سامنے آئے، کہ بندہ مومن کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے. دنیا میں جو سختیاں اور اس کے برعکس سہولتیں، آسائشیں اور خوشیاں ملتی ہیں، وہ سب کی سب آزمائش ہیں، ہم انسان کو آزما رہے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. خیر سے بھی اور شر سے بھی، اچھے حالات سے بھی اور تکالیف سے، نقصانات سے بھی. تو جب سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو اب ہماری توجہ یہ ہوگی کہ ہم اس میں سے اس انداز سے گزریں کہ ہم رب کے ہاں اس امتحان میں کامیاب قرار پائیں. اب ساری توجہ ادھر ہوگی. اور دنیا میں سختیاں آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، اگرچہ یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی مصیبت آتی ہے تم پر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے. بعض اوقات انسان پر کوئی سختی آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی، اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جگانے کا موجب بن جائے. ایک غلط ٹریک پر جا رہا ہے، کوئی ایسا صدمہ آیا، جھٹکا لگا کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوا، اور حقائق جو ہیں واقعی تھوڑے عرصے کے لیے دماغ روشن ہوا کہ ہم کہاں جا رہے تھے. یہ ایک بلیسنگ بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اندیشہ ہے کہ کوئی اپنے ہی گناہ کا بھی کوئی اثر یہاں پر آ جائے، ورنہ اصل میں دار الجزا آخرت ہے. دنیا میں کسی کسی معاملے پر اللہ پکڑتا بھی ہے، لیکن سختیاں جس پر زیادہ آ رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے. نبی اور رسولوں پر جو سختیاں آئیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مشکلات آئی ہیں، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ حمد دارن تو تنہا داری، ساری اچھی خوبیاں جو تمام نبیوں اور رسولوں میں تھی، سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسرا پہلو وہ بھی ہے جو والد محترم بیان فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر جو تکالیف آئیں وہ سب کی سب تنہا مجھ پر آئیں، ایک سے ایک سخت آزمائش. چنانچہ اس میں جو ہے یوم طائف جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین مرحلہ کون سا تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ غزوہ احد ہے. فرمایا کہ نہیں، یوم طائف مجھ پر سب سے زیادہ شدید تھا، سخت، اور اس کی کیفیت بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو رسوائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے آپ کو جسمانی ایذا بھی پہنچائی گئی اور ذہنی ٹارچر بھی آخری درجے کا، ایسی باتیں سننی پڑی ہیں کہ میں زبان پر نہیں لا سکتا. ذہنی ٹارچر کی بھی انتہا تھی، جسمانی سختی کی بھی انتہا تھی، اور درماندگی کی بھی انتہا تھی کہ اس میں صرف آپ اکیلے تھے اور زید آپ کے ساتھ تھے، آپ کے غلام عمر، اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور مشرکین کی بھیڑ ہے، اور باش لوگ آہوزہ کے مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، نشانہ مار رہے ہیں، تخنے کو نشانہ ٹارگٹ کر کے، خون رس رہا ہے، پاؤں کے اندر جوتے جو ہیں وہ جم گئے ہیں خون کی وجہ سے، اور وہ کیفیت ہے. پھر درد کی ایک دعا اس وقت نکلی، اس میں تھوڑا سا شکوہ بھی تھا، لیکن آخری الفاظ کیا تھے وہ ہیں اصل میں جو میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے رہے، کہ اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو سب سر آنکھوں پر. صرف اتنی سی بات آئی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس پر اللہ کی ناراضگی ہے، جس کا اظہار ہو رہا ہے، بس یہ. تو یہ ایک ڈائمینشن ہے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا میں تکالیف جو آنی ہے وہ آزمائشیں ہیں، ان امتحان سے گزر کر، اور جیسے دنیا میں بھی ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اسی کی ریفلیکشن ہے، انسان کے اندر بھی وہ ساری باتیں موجود ہیں، کہ ہم بھی سخت سے سخت آزمائش سے گزر کر ترقی کے زینے سے آگے چڑھتے ہیں دنیا میں. یہی بات آئی ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، جب اہل ایمان کے لیے کچھ سخت مراحل آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نکالتا ہے انہیں، اور ان کو بلند مقامات عطا کرتا ہے، یہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہے، مقام و مرتبے اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ تکالیفیں، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں. اسی لیے، اور اس میں امتحان بھی ہو رہا ہے، کون سچا وفادار ہے اللہ کے اور رسول کا، اور کون صرف زبان کا دعوے دار ہے. وفاداری کا دم بھرنے میں سب سے آگے ہے اور عمل میں سب سے پیچھے ہے. یہ سب چیزیں کھل جاتی ہیں، کب کھلتی ہیں؟ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب سخت مراحل آتے ہیں، جب مال اور جان کی قربانی کے مرحلے آتے ہیں، تب باتیں کھلتی ہیں. تو یہ ساری حکمتیں ہیں، اور بندہ مومن پر یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ دنیا تو دار الآزمائش ہے، جو آ رہا ہے، اور مجھے اس میں کیسے گزرنا ہے. صبر اور شکر دو ہی راستے. تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان واقعی رکھے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، ایک سکون. اس کا دوسرا اظہار ایک اور انداز سے ہوتا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر کا اطمینان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آج کل جتنے بھی یہ ساری فرسٹریشن وغیرہ، اس قسم کی بیماریاں ہیں، اور جس کے لیے ٹرینکولائزر لینے پڑ رہے ہیں اور ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑ رہا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا اصل سبب ایمان حقیقی کی کمی ہے. ان چھوٹی چھوٹی تکالیف سے گھبرا کر ہم جو ہے وہ اس درجے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو مریض بنا دیتے ہیں. ایمان کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا، چند باتیں اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں، پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی تھی. دوسرا لازمی نتیجہ اطاعت، کلی اطاعت. اللہ رب ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. ہم تو دنیا میں اپنے باس کے آگے ہاتھ جھکائے پھرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ہمارے برابر ہی ہے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو غلام بنا کے بھی رکھے حقیقت کے اعتبار سے تو وہ انسانیت میں تو برابر ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے. لیکن حقیقی اگر کوئی آقا ہے اور مالک ہے اور کوئی حقیقی غلام ہے تو وہ رشتہ ہمارا اور رب کا ہے، وہ مولا حقیقی ہے، ہم غلام حقیقی ہیں. اس مولا حقیقی کے ساتھ ہم یہ رویہ رکھیں کہ تجھ پر ہمارا ایمان ہے، ہم تیرے وفادار ہیں اور اس کے تمام احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہوں. یہ کوئی برداشت دنیا میں نہیں کوئی کرتا برداشت، یہاں صرف باس کا اور اس کے سپورڈینیٹ کا جو ہے ایک ریلیشن ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ برداشت کرے، گویا ہم اللہ ہمارا امتحان نہیں لے رہا، ہم اللہ کا امتحان لے رہے ہیں. اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو آقا ہے اس کے دشمنوں سے، اس کا غلام اس کے دشمنوں سے جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ رکھے اور ان سے وفاداری کا معاملہ رکھے اپنے آقا کی بجائے، ایسے شخص کے لیے آپ دنیا میں کیا لفظ استعمال کریں گے اور اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ آج پوری امت بحیثیت امت اس رستے پر چل رہی ہے، اللہ کی وفاداری چھوڑ کر. حقیقت یہ ہے دنیا میں جو اس وقت پورا نظام چل رہا ہے وہ شیطانی نظام ہے، ہم شیطان کے وفادار ہیں. جو رب کا سب سے بڑا باغی تھا، پھر توقع رکھیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی نصرت اس کی مدد وہ تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی جو بہت سے، اب چونکہ یہ خاکوں کا معاملہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت جس انداز سے کی گئی ہے ایک مسلمان کے لیے تو قتل گوارا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اصل میں سوچنے کی بات کیا تھا، بہت جگہوں پر بڑی بڑی میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، اصل میں اس طرف کوئی نہیں آ رہا کہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے. ہم جس اللہ کے ماننے ہیں وہ واقعی مالک الملک ہے، کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے وہ واقعی اللہ کے نہ صرف رسول تھے بلکہ محبوب رب العالمین ہیں، کوئی شک نہیں. تو آج مسلمان اتنے ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ شیطانی اور ابلیسی قوتوں کے آگے عاجز آ گیا، بے بس ہو گیا؟ یا معاذ اللہ جو اقبال نے شکوے میں بات کی ہے، معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فتویٰ لگ چکا تھا اقبال پر کفر کا، اس لیے کہ بات ایسی ہے، لیکن وہ اصل میں جھنجھوڑنے کے لیے. کبھی ہم سے کبھی اوروں سے غیروں سے شناس آئی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. اقبال یہاں تک کہہ گئے کہ کیا ہم تو تیرے وفادار ہم ہیں اور تیری محبتیں تیرے دشمنوں کے ساتھ ہیں، قصہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور اس پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو رہا کہ ہم کیسے دنیا میں مضبوط ہوں، کیسے اللہ کی مدد اور حمایت اور نصرت اور رحمت ہمارے شامل حال ہو کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں حقیقی معنی میں، ورنہ صرف ایک جلوس نکالیں گے، نعرے لگائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے بلبلے کی طرح اور پھر انتظار کریں گے دوبارہ کوئی واقعہ ہو تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی کام کریں گے، پھر بیٹھ کے انتظار کریں گے. کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس سے آگے سوچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں. یہ ہے ان لوجیکل رویہ، لیکن سب اس پر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کانے ہیں سارے، کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایمان کے حقیقی تقاضے جو سامنے آتے ہیں وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو اسی پر چلیں گے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدہ کی. ہماری حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں، دنیا میں ترقی کے لیے ایڈوائزر جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جائیں گے کہ وہاں باہر دوسرے ملکوں نے ترقی کیسے کی ہے، ویسے ہی وہ وہی کام ہم بھی کریں. اسلام کا ایک ماڈریٹ اور انلائٹنمنٹ والا خیال کا تصور دیا جائے، روشن خیالی کو فروغ دیا جائے، ماڈریشن کو. یہ کس کا ایجنڈا تھا آپ کو پتہ ہی، پرویز مشرف کا، وہ پوری قوم لگی ہوئی تھی اس میں. یہ ہے جو اس وقت کی ہماری تضاد وہ ہیں، کنٹرڈکشن ہیں، سوچ اور عمل کی جو کنٹرڈکشن ہیں اس وقت. ہیں ہم مسلمان، اطاعت کر رہے ہیں، کس کے رستے پر چل رہے ہیں؟ شیطان کے رستے پر. نظام ہم نے وہ اپنایا ہوا ہے، اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. اپنے گھروں میں اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملک تو دور کی بات ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز ہیں. یہاں ایکسیپشنز ہیں افراد کے معاملے میں، لیکن 57 اسلامی ملک سب کے سب ابلیسی نظام کے تحت، ٹوٹل اسلامک ورلڈ، ہر جگہ سودی معیشت، اللہ اور رسول سے کھلی بغاوت. تو ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت ہے. نہیں کر رہے تو اپنی ایمان کی خیر مناؤ، فکر تمہیں ہونی چاہیے ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں. تیسرا لازمی نتیجہ توکل. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ بھی لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. ہمارا توکل وسائل پر ہے، مادے پر ہے، یا اللہ کی ذات پر ہے؟ اس وقت جس آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ ایک کاز افیکٹ عمل، اس کا رد عمل، کاز افیکٹ چینج ہے، اس کے مطابق ہو رہی ہے. اسباب کی دنیا ہے، ایک شخص محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، ہر چیز اسباب کے سلسلے سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو سارا توکل ہمارا اسباب پر ہو جاتا ہے. اس سے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے، جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو امتحان کے لیے، تو امتحان میں ایک یہ ڈائمنشن ہے جس کی وجہ سے انسان کا توکل، اعتماد، بھروسہ ریسورسز پر ہوگا، وسائل پر ہوگا، اللہ کی ذات پر نہیں رہتا. توکل، جب اللہ واقعی کل کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، فعال لما یشاء یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، اور پتہ تک جنبش نہیں کرتا اس کی اجازت کے بغیر، تو پھر توکل اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. یہ ہے اصولی، میں نے آپ کو بات بیان کر دی، کچھ مثالیں پچھلی مرتبہ میں نے دی تھیں آپ کو. غزوہ بدر کا معاملہ، اسباب کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں جنگ کرنا، وہ اگر دنیاوی پیمانوں سے ہم دیکھیں گے اس کی تو کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں. اب میں پورے واقعے کو نہیں دہراؤں گا، میں اور کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے اس مثال کو واضح کرنے کے لیے. بظاہر محسوس ہو رہا ہوگا کہ اسباب کے حوالے سے ہم ایک بالکل بند گلی میں آ گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں. لیکن بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہستی ہے، وہ راستے کھولتی ہے، اس کے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہ غار ثور جن لوگوں نے دیکھی ہے وہاں تک گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتنا مشکل راستہ ہے اور کتنی ہائٹ پر وہ ہے، اور کھوجی کھوج لیتے لیتے غار کے دہانے تک پہنچا دیا انہوں نے کہ یہاں پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھی ایمان بہت اونچا تھا، لیکن فکر حضور کے حوالے سے ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم تشویش تھی، اور بظاہر کوئی امکان نہیں ہے، عالم اسباب کے حوالے سے کوئی امکان نہیں تھا بچنے کا. جو یہاں تک مشقت کر کے آ گیا وہ جھانک کے دیکھنے میں اس سے کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں دیکھے گا جبکہ کھوجی کہہ بھی رہے ہیں گھرا پہنچا ہوا ہے. لیکن گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جو بات فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسبابی سطح پر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا بچنے کا. یہ ہے توکل. اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے یہ وہ جانے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک غزوے میں واپسی پر آپ کہیں راستے میں آرام کے لیے ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، اتفاق سے آپ وہاں تنہا تھے، ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے، تلوار جو ہے دیوار اسی کے ساتھ درخت کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی تھی. ایک مشرق وہاں سے گزرا اور اس نے کہا یہ تو بہترین موقع ہے، اکیلے ہیں، سو رہے ہیں اور نہتے ہیں، تلوار نکالی. اس نے کہا اب بتاؤ اے محمد کون بچائے گا میرے ہاتھ سے تمہیں. کتنا اسے کانفیڈنس تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ذرا میں ان کو ایک دفعہ بتا کے کہوں کہ کون بچا سکتا ہے، بتاؤ. بڑے اطمینان اور سکون سے اللہ. اس پر کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گزرنے چھوٹ گئی، اللہ کے رسول نے اٹھا لی. اب تم بتاؤ. توکل اس کا نام. سستے سارے بند نظر آئیں، بندہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، فرعون کی غلامی سے تو نجات دلا کر نکلے تھے، نجات دلانے کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے معلوم ہوا کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تعاقب میں آ رہا ہے. بنی اسرائیل کئی سو سال کی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر سے ہم مردانگی کے اوصاف اور ہمت اور استقامت، یہ چیزیں جو ہیں بہت کمزور ہو چکی تھیں غلامی کی، مسلسل غلامی کی وجہ سے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آ گئے، مروا دیا تم نے، انا لمدرکون، پکڑوا دیا موسیٰ تم نے، اس سے تو ہم وہیں اچھے تھے، کھانے کو مل رہا تھا. ٹھیک ہے غلامی کی ذلت تو تھی، لیکن بہرحال ہر چیز موجود تھی، کھانے کو مل رہا تھا، اب تو جان کے ڈالے پڑ گئے. قال ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا. ظاہراً کوئی راستہ نہیں، اور یہ جو ڈاکو ان کے ساتھ تھے وہ صفر تھے، ہمت تو ان کے اندر نام کو نہیں تھی. یہ ہے توکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کے پر، وہ جو سنگلاخ زمین اور وہاں اس وقت آبادی بھی کوئی نہیں، پانی تک نہیں ہے، شیرخوار بچے کو اس کی ماں سمیت چھوڑ کر اللہ کے حکم سے روانہ ہو گئے. کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کون ان کا رکھوالا ہے، وہ ہے بس، بات ختم. یہ ہے توکل. اسی حوالے سے میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی کہ اس دور میں اگر مثال سامنے آئی ہے اور ایک کمپیریزن سامنے آیا ہے، وہ ایک ہمارا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے، اور امریکہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ افغانستان پر حملے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو. اس کا مطلب کیا تھا سب جانتے تھے،
کہ اگرچہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اب ان کے پیٹھ میں خنجر گھونپو ہمارے کہنے پر، ان کا قتل عام کرو. ہم نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ان کے سارے مطالبات تسلیم کر سر جھکا دیا، بچ گئے. وجہ کیا؟ کہ وہ بڑی قوت ہے، ہم اس کے مقابلے میں چھوٹی قوت ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کائنات میں بس وہی ایک قوت ہے اور کوئی قوت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، یہ ایسا ہی تھا کہ کوئی شخص کہے کہ اپنے بھائی کو گن پوائنٹ پہ کہے کہ میں تمہیں شوٹ کروں گا ورنہ اپنے بھائی کو میرے سامنے قتل کرو. اس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا تھا اور ہم نے بالکل پوری قوم نے تسلیم کر لیا، اور پتہ بھی ہے کن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. وہ جو دنیا میں ایک واحد قوت تھے، جنہوں نے ایک واحد اسلامی ملک جہاں شریعت نافذ ہوئی تھی، 57 اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک تو تھا جس نے اللہ کے دین کو قائم کیا، اسی کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ کمزور، دنیا کی ریسورسز کے اعتبار سے کمزور ترین حکومت، اور اس کے لیے جو پلاننگ تھی، اب تو ہر چیزیں حقائق سامنے آ گئی ہیں. وہ ٹوین ٹاورز خود امریکی حکومت نے اور ان کی خفیہ ایجنسیوں نے مل کر گرائے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ساری پلاننگ پہلے ہو چکی تھی، اور بالکل جھوٹا الزام جو ہے وہ ادھر ڈال دیا گیا، اور وہ ثابت بھی نہیں ہوا، اب تک بھی ثابت نہیں ہوا. یہ سارا کچھ ہوا اور ہم جھک گئے. اور سارا مقصد کیا تھا؟ وہاں پر طالبان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنا. مطالبہ ان سے کیا گیا، مجھے یاد ہے اس زمانے میں بعد میں کالم بھی چھپے، ایک یہاں سے بہت بڑا وفد گیا تھا، اس میں علماء بھی گئے، ہمارے حکمرانی طبقہ حکمران کے بھی بڑے بڑے جنرلز بھی گئے تھے ملا عمر کو سمجھانے کے لیے. ملا عمر یہاں تک مان گئے تھے، ٹھیک ہے ہم کسی اور تیسرے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہاں پر ان کا مقدمہ لڑا جائے، لیکن امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. اور وہاں پر مقدمہ ہو، ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرو. یہاں تک بھی مان گئے تھے، لیکن وہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. اس وقت ملا عمر نے جو تقریر کی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اصول یہ ہیں، اور ان کی تقریر کے حوالے سے علماء کے جو بعد میں کامنٹس آئے تھے کہ ایسی ایمان افروز تقریر کی تھی کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کیونکہ ہمارا توکل اس اللہ پر ہے جو خالق و مالک کائنات ہے. امریکہ جو ہے ہمارے نزدیک اکبر نہیں، اللہ بڑا، اور ہم اس کی کوئی ناجائز بات نہیں مانیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ذلت اور رسوائی کا سارا عذاب ہمارے اوپر ہے، اور وہاں سے نیٹو نکل چکا ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم جس مقصد کی رعایت تھے ہم ناکام جا رہے ہیں. کیسے ہو گیا؟ کہ توکل کی مثال، یہ 1400 سال پرانی مثالیں میں دے رہا ہوں، اس سے پرانی دے رہا ہوں، آج کی مثال ہے یہ. اور آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ طالبان کی قوت، اب لفظ طالبان کو بدنام کر دیا گیا، طالبان افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا. اور جن کا یہ خیال ہے کہ یہ برے اور اچھے طالبان ایک ہی ہیں، وہ اپنی عقل کا ماتم کریں. یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے ایک اس پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے کہ اللہ پر توکل کس شے کا نام ہے، اور اللہ پر اعتماد کسے کہتے ہیں. اور جب انہیں موقع ملا، انہوں نے اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا، شریعت پوری نافذ کر دی، کسی پریشر کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور ہمیں آزاد ہوئے جو ہیں وہ 68-69 سال ہو رہے ہیں. 95% ہم یہاں پاکستان میں مسلمان ہیں، یہاں شریعت نہیں، یہاں انگریز کا قانون چل رہا ہے، 1893 والا قانون، پورب حکومت اس پر چل رہی ہے آج بھی. بہرحال انہوں نے وہ مثال قائم کی، اور اب ظلم کیا ہو رہا ہے؟ اب ہماری حکومت دباؤ ڈال رہی ہے طالبان پر ان طالبان کی بات کر رہا ہوں، ملا عمر کا اس کے ساتھیوں پر، کہ اشرف غنی کے ساتھ اب آپ مذاکرات کریں اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں. یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا؟ نیٹو گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں؟ نیٹو شکست تسلیم کر کے گئے ہیں، کس نے ان کو وہاں پر مجبور کیا نکلنے پر؟ اشرف غنی کی اگر واقعی کوئی قوت ہے اور عبداللہ کی وہاں کوئی قوت ہے تو اپنی قوت پر حکومت قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کیوں ابھی بھی بھاگ رہے ہیں امریکہ سے، جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں کہ تم اور ٹھہرو اور ٹھہرو، ابھی مت جاؤ، اپنی واپسی کو سلو کرو، کس سے خطرہ ہے انہیں؟ اگر آپ نے طالبان کی قوت ختم کر دی ہے تو خطرہ کس سے ہے بھائی؟ اور اب ہم کون چودھری بن کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں تم مطالبات کے، تم ان کے ساتھ بیٹھو اور مذاکرات کرو اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بناؤ، ہمیں کیا حاصل ہے؟ یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ تو ابلیسی قوتوں پر ہے. اور اس پورے واقعے سے بھی ہم نے کوئی جو ہے سبق نہیں سیکھا، بدقسمتی سے ہمارے دینی طبقات نے بھی سبق نہیں سیکھا. اس دور کی اتنی بڑی مثال موجود ہے، امریکہ جو ہے اس نے اپنی اب لمٹ کر دیا اپنے آپ کو، اور وہ بہرحال جب بھی جو بھی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب ہم دباؤ ڈالیں ان پر جنہوں نے پوری دنیا کا مقابلہ کیا نہتے رہتے ہوئے بغیر اسلحے کے، اور بہت مختصر تعداد تھی جب امریکہ سے ہم نے سٹینڈ لیا، اب ان کی قوت بھی بڑھ گئی اور اب ہم مجبور کر رہے ہیں ٹھیکیدار بن کر اس علاقے کے. یہ ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے. لیکن بات کہاں سے چلی تھی؟ توکل. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون. پہلے ایمان کا توکل صرف اللہ پر ہوتا، اور اس امتحان میں سب سے زیادہ ناکام ہم ہوئے پاکستان، چنانچہ جوتیاں کھا رہے ہیں، سارا نزلہ اب ہم پر گر رہا ہے. امریکہ اپنی شکست کا سارا غصہ پاکستان پر نکال رہا ہے، اور اب پاکستان کے بھی اسلامی تشخص کو بالکل ختم کرنے کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اب دینی قوتوں کو کچھ ہوش آنے لگی ہے، اکٹھے ہوں کچھ کریں، یہ تو ہمارا بالکل تشخص ختم کر دیں گے. اور یہ ہوگا، ترکی بنانے کا پورا پروگرام ہے. تو وہ تو خیر ہم اس کے مستحق ہیں، سخت ترین عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، اور یہ بات والد محترم رحمہ اللہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے. ہم نے پاکستان کا جواز کھو دیا ہے، اسلام کے نام پر بنا تھا، ہم نے ثابت کر دیا ہمیں اسلام نہیں چاہیے، اس کی بنیاد ہی ہم نے ختم کر دی، تو اب کیسے قائم رہے گا؟ اب اس کے قیام کا کوئی جواز نہیں رہا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اب ہمیں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے کہیں کہ اب اس کو یہاں پر رہنا چاہیے. اور ہم اللہ کے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں، کتنی مہلت اور وہ دیتا ہے بس یہ ہمیں دیکھنا ہے. یا توبہ کر کے سیدھے رستے پر آئیں، اور وہ سیدھا راستہ یا ایمان کا راستہ ہے، وہ اللہ پر توکل کا راستہ ہے. لیکن توکل کون کرے گا؟ جو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کر لے. منافقت ختم کرنی پڑے گی، زبان سے اللہ کی وفاداری اور رسول کی وفاداری، اور عملاً ابلیسی نظام کے ساتھ وفاداری، اور اس ابلیس کے ایجنٹوں کے ساتھ وفاداری، 100% وفاداری. یہ ہے عملاً جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں اور ہمارے ہم سب کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی نصیب فرمائے. وہ قوت، وہ ایمانی قوت جس کے آگے پھر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اسی میں دوسری بات حالات حاضرہ سے متعلق، یہی جو اس ملک کے اندر جو مختلف فتنے اٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک آگ کی بھٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، اب بڑے تسلسل کے ساتھ ایک خاص مسلک کی امام بارگاہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. اب یہ اتنے تلخ واقعات ہیں، اور واقعتاً یہ انتہائی سے زیادہ قابل مذمت ہے، کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا. لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ کون کرنے والے کون ہیں، کرانے والے کون ہیں. اب ہر طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جو پشاور کا واقعہ ہوا پیچھے اصل میں انڈیا کا ہاتھ تھا، یہ باتیں اتنی اطراف سے جو ہے وہ سامنے آ چکی کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا. تو بھائی جو اصل دشمن ہے ان کو پہچانو نا. عراق کے اندر بھی یہ ہوا تھا, شیعہ سنی جو ہے وہ جھگڑا شروع کیا اور وہ ساری کی ساری سازش تھی. وہاں برطانوی جو ہے ملوث تھے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. کرتا کوئی ہے, الزام کسی اور پر دیا جاتا ہے. اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ دوسرے طبقے کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے, اور اللہ کی نصرت حمایت مدد سے ویسے ہی ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا, تو پھر سارا ملبہ اسی پہ گرے گا اور گر رہا ہے. بہرحال ایسے واقعات جو بھی ہو رہے ہیں یہ انتہائی قابل مذمت ہیں. اسلام تو غیر مسلموں کے بھی جو معبد ہیں ان کے بھی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اب مسلمانوں کے تو یہ سارے فرقے بہرحال امت مسلمہ کا حصہ ہیں, کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے جواز ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو حملے کیے جائیں. کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا, لیکن یہ ساری کاروائیاں جو ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے چونکہ ہم بالکل بزدل ہیں ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کون کروا رہا ہے, لیکن اصل مسلموں کا نام نہیں زبان پر لاتے اور انہیں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. جن کو چاہتی ہیں وہ بڑی قوت ہے کہ مورد الزام ٹھہرا کر مسلمان آپس میں لڑیں. سرکاری سطح پر بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہم اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی جڑوں کو کھود رہے ہیں تو پھر جو حشر ہمارا ہونا ہے صاف معلوم. لیکن جا ہم اسی رستے پر رہے ہیں. واحد راستہ وہ ہے حقیقی مسلمان بن جائیں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.